الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم خاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة حميم السجدة ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنظیم اسلامی کے تحت انشاءاللہ یکم اگست سے لے کر اور اختتام اکتوبر تک ایک مہم چلائی جا رہی ہے، دعوت فکر اسلامی. تو اس کے ذیل میں کچھ تمہیدی باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. آج کی ہماری نشست میں ہم جس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے دعوت اللہ، جس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی، اس سے خوبصورت، اس سے احسن بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، خود اچھا عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور جو یہ کہے کہ میں اللہ کے عاجز اور فرما بردار بندوں میں سے. اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی یہاں پر اللہ کی طرف پکارنے اور اللہ کی طرف بلانے کو احسن قول، سب سے اچھی بات قرار دیا ہے. دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے بھی احسن ترین یا اعلیٰ ترین وصف جو ہے وہ قوت بیان ہے، جس کے لیے سورۃ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات میں اشارہ ہے کہ الرحمن، اللہ جو انتہا بے انتہا رحم فرمانے والا ہے، علم القرآن، اور اس کی رحمانیت جب عروج پر آئی، اس کا ظہور ہوا اس شکل میں کہ اس نے قرآن سکھایا. یعنی قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر اتم. اور پھر اسی اللہ کی رحمت کا ایک اور شاہکار یہ ہے کہ خلق الانسان، انسان کو کس نے تخلیق فرمایا؟ اسی اللہ نے بنایا، اور جتنی بھی صلاحیتیں انسان کو دیں ساری اللہ نے دیں، لیکن خاص طور پر ذکر کیا علمہ البیان، اور اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. تو اس آیت میں 4 چوٹی کی چیزیں بیان ہوئی ہیں. اللہ کی، ویسے تو اللہ کی ساری شانیں بہت پیاری ہیں. قل ادعوا الله عبد والرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی تم اس کو پکارو گے سارے ہی اچھے نام، ساری اچھی صفات کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. لیکن بندوں کی احتیاج، بندوں کی ضرورت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک بہت پیاری شان ہے رحمان. اور اللہ کا سکھایا ہوا سب سے اعلیٰ کلام ہے علمہ القرآن، اس نے انسان کو جو ہے وہ اپنا قرآن سکھایا. اور اللہ کی سب سے اشرف مخلوق ہے خلق الانسان، اس نے انسان بنایا. اور انسان کو جو سب سے نمایاں وصف عطا فرمایا ہے وہ خود اللہ نے فرمایا علمہ البیان، جتنا کلیئرٹی کے ساتھ پریسیشن کے ساتھ انسان اپنا معافی ضمیر بیان کر سکتا ہے کوئی اور مخلوق جو ہے اس کو اس درجے کی صلاحیت نہیں ملی ہے۔ تو اب ان چار چیزوں کو اگر جوڑیں تو انسان کے لیے جو اللہ نے سب سے اعلیٰ ترین صلاحیت اسے دی ہے قوت بیان، اس کا اعلیٰ ترین مصرف ہے قرآن کا سیکھنا اور سکھانا، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت اللہ کا عمل جو ہے یہ نور اعلیٰ نور ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ قرآن سکھایا ہی اس لیے ہے کہ ہم خود بھی اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت جو ہے اللہ کی طرف پکارنا اور بلانا اسی قرآن کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ قوت بیان کے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے بہت سارے استعمالات ہیں، اس میں مثبت بھی ہیں۔ پیشے کے طور پر اگر وکیل سچے مقدمات کی وکالت کرتا ہے اور ٹیچرز جو ہیں وہ مفید علوم جو ہے ان کی درس و تدریس کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اسی قوت بیانیہ کا استعمال ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کامیاب وکیل یا کامیاب استاد یا کامیاب تاجر ہونے کے لیے اور دیگر اوصاف کے علاوہ انسان کی کمیونیکیشن سکل جو ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر عمل دخل ہے۔ تو تاجروں کا سچائی اور امانتداری سے خرید و فروخت کرنا، حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی یہ سفارتکار ہیں وہ ملکی قوم جو ہے قوم اور مفاد کے لیے بات چیت کرتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر خیر کے کاموں کے لیے کی دعوت، خدمت خلق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، نظریات، عقائد، رسومات اور اخلاقیات کی اصلاح کے لیے واضح نصیحت کرنا، حق کی حمایت میں آواز بلند کرنا، یہ سارے کے سارے اس قوت بیانیہ کے مثبت استعمال ہیں۔ اور اسی قوت بیانیہ کے منفی استعمالات بھی ہیں جو کہ شیطان کے پرپس کو، اس کے آبجیکٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی قوت بیانیہ کے منفی استعمالات ہیں جو آج ہمارے میڈیا پر غالب ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھی بات، اس سے بہتر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لیکن اگر سارے ذرائع ابلاغ اور میڈیا اور جو قوت بیانیہ ہے اس کا استعمال ہو رہا ہو لوگوں کو اللہ سے غافل کرنے میں تو یہ اس کا منفی استعمال ہے۔ تو کوئی چیز بھی فی نفسے ہی نہ اچھی ہو رہی نہ ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، یہ اس کا استعمال ہے جو اس کو اچھا بناتا ہے اور برا بناتا ہے۔ اب اس قوت بیانیہ کے جو مثبت استعمال ہیں ان میں سے اعلیٰ ترین استعمال خود اللہ نے قرار دیا کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ اس قوت بیانیہ کا سب سے اچھا، سب سے مثبت، سب سے احسن اور سب سے خوبصورت بیان ہے جو استعمال ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم میں سے ہر شخص جیسے جو بھی قرآن کہتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم میں سے ہر شخص سے اس دن جو ہے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک بہت اونچی نعمت قوت بیانیہ ہے۔ تو اب اس قوت بیانیہ کو ہم نے کن مصارف میں استعمال کیا اور اس میں جو اللہ نے جس کو اس کا سب سے اعلیٰ ترین استعمال قرار دیا ہے اس میں ہمارا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کے سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات ہے۔ تو دعوت اللہ کا مقصد یہ ہے کہ دعوت کس کی فرقے کی نہیں، کسی مسلک کی نہیں، بلکہ توحید اور ہر سطح پر اللہ کی بندگی کی دعوت جو ہے یہ دعوت اللہ قرار پاتی ہے۔ دعوت اللہ کے حوالے سے کچھ اہم نکات جو کہ اکثر و بیشتر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور یعنی یہ عام طور پر تو تصور یہ ہے کہ جناب یہ دعوت اور یہ سارے اس قسم کے کام تو جو فارغ آدمی ہو جسے کوئی اور کام نہ ہو، جو جسے کوئی اور جو ہے بزنس کی پروفیشن کی مصروفیات نہ ہو صرف اس کے کرنے کا کام ہے، تو یہ اس کو کوئی ہلکا یا کم تر کام نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ اعلیٰ ترین کام ہے۔ اس لیے کہ انسانوں میں سے اشرف اور اعلیٰ ترین کون تھے؟ انبیاء اور رسل، اور دعوت ان کا بنیادی کام تھا. اور دعوت اللہ جو ہے اس اعتبار سے بھی جان لیں کہ دیکھیے سورۃ الاصر میں جو چار باتیں نجات کے لیے بیان ہوئی ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصب الحق. تواصب الحق کا جو نقطۂ عروج ہے وہ دعوت اللہ ہے، اس لیے کہ لوگوں کو ایک اللہ ہی کو معبود ماننے کی دعوت دی جائے، کیونکہ نظری اعتبار سے سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات ہے. جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ ذالک بان اللہ هو الحق، اس لیے کہ اللہ ہی اصل حق ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کے سوا جن دوسری ہستیوں کو بھی جو ہے پکارا جاتا ہے، هو الباطل، وہ سب کے سب بالکل باطل اور جھوٹ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی بلند و بالا اور بڑائی والا ہے. اور پھر عملی اعتبار سے بھی سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی ہر سطح پر اللہ کی بندگی کی دعوت دی جائے، جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، حکومت، حکم دینے کا اختیار تو صرف اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدو الا ایاہ، اور اسی کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار نہ کرو. تو جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو انبیاء اور رسل کی دعوت جو ہے وہ بنیادی طور پر یہی دعوت تھی کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ سے جوڑتے تھے. اور اس اعتبار سے یہ کوئی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے جو اعلیٰ ترین کام جو ہے اس کو شمار کرنا ہے، گننا ہے، تو اس میں دعوت اللہ جو ہے وہ اس کو ٹاپ پر ملے گا. پھر دوسرا نقطہ اس پہ سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے، مقصد امت ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں خیر امت قرار دیا ہے، سورہ آل عمران کی آیتیں 110 میں، تو اس میں یہ فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیے گئے. یعنی ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے والا معاملہ ہے. کہ مقصد ہی ہمارا تو، ہمیں امت بنانے کا مقصد اللہ نے یہ فرمایا کہ تم جو ہے وہ اپنا لوگوں کے لیے برپا کیے گیا ہو. کیا کرتے ہو؟ تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا ڈیپینڈنگ اپان، امر کے معنی حکم کے بھی ہے، امر کے معنی مشورے کے بھی ہیں. سچویشن کیا ہے؟ اگر اختیار ہے، اقتدار ہے، تو تم اس کو انفورس کرو گے، نیکی کو اس کو آرڈر کرو گے. اور اگر اختیار اور اقتدار نہیں ہے تو مشورہ ہے. تو یہ دونوں پہلوؤں سے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان کامل رکھنے والے. تو خیر امت میں ہم اسی وقت ہیں جب ہم یہ کام کریں. اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں تو پھر جو آج کا ہمارا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اسی کہ ہم نے بھی عام دنیا داروں کی طرح بس کھانا پینا، بیوی بچے، ان کو لک آفٹر کرنا، اور یہ ساری زندگی انہی کاموں میں اگر بیتانا جو ہے ہم نے اپنا مقصد زندگی قرار دے دیا ہے تو خیر امت کے نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم اس اعزاز سے آج محروم ہیں. تو اس پہلو سے یہ ہمارا، یعنی بحیثیت امت، یہ تو ہماری، ہمارا مقصد اللہ کی طرف سے جو ہے ہمیں یہ جو شرف اللہ نے بخشا ہے کہ اللہ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے، تو جب اگر مقصد پورا کرے کوئی چیز تو وہ جو ہے مفید ہوتی ہے، مقصد پورا نہ کرے تو کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دی جاتی ہے. آج ہماری جو ہے یہ کیفیت اسی وجہ سے ہے. پھر تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ موقت ترین سنت ہے. موقت ترین سنت، موقعہ سنتوں، ہم نماز کے اعتبار سے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ جناب عام حالات میں جہاں ہم نے اپنے فرائض ادا کرنے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے اپنی موقعہ سنتیں بھی جو ہے وہ ادا کرنی ہیں. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہتمام سے جو ہے وہ ادا فرمایا ہے. تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کی سنت نہیں، سنت کے لفظی معنی کیا ہے؟ سنت کے لفظی معنی ہے طریقہ، اس لیے نکاح کے لیے جو احادیث سنائی جاتی ہیں اس خطبہ نکاح میں پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ ان نکاحوں بن سنتی، نکاح میرے طریقے میں سے ہے، اور فمن، دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو مراد میرا طریقہ۔ اب جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں نماز کے اعتبار سے ہمیں اس بات کا تصور کلیئر آیا کہ بھائی موقع در سنتیں عام حالات میں بلا عذر چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، تو بھائی یہ نبی کریم اس کے بارے میں تو پھر بھی جو ہے وہ تو نماز کے ساتھ مشروط ہیں، یہ جو کام ہے اللہ کی طرف بلانا یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز وحی سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک مسلسل کیا، دن رات کیا، تو اس کے موقد ہونے کے بارے میں، اس کے موقدہ ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو وہ متفق علیہ سنت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت سے لے کر حیات مبارکہ کے آخری سانس تک نہ صرف عمل کیا بلکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات آپ کے ہر سچے پیروکار کے لیے کہلوائی۔ آیت نمبر 108 کے الفاظ ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہاذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، وہ راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پوری جو ہے شعور کے ساتھ، پوری بصیرت باطنی کے ساتھ، ود فلسٹ کنوکشن، انا ومن اتبعنی، یہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، ہر وہ شخص جس نے میری پیروی کی ہے۔ تو اس آیت کی روشنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہونے کا ثبوت دینے کے لیے جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی کام امتیوں کو بھی اختیار، اور یہاں تو باقاعدہ کہلوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر وہ شخص جو میرا پیروکار ہے اس کا بھی یہی کام۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کام کو اپنے فرائض کی فہرست میں سے خارج کیا ہوا ہے۔ فرائض کی فہرست میں سب سے پہلے ہمیں خود اللہ کا بندہ بننا ہے، کیونکہ ہمارا تو تصور فرائض کا بھی یہ ہے کہ بس جی نماز، روزہ، حج، زکات، یقیناً وہ بھی فرائض ہیں، لیکن وہ اصل فرض جو ہے عبادت، اس کی تیاری کے لیے ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ کی مان کر زندگی گزارنا یہ ہمارا سب سے پہلا فرض ہے، خود اللہ کا بندہ بننا، اور دوسرا فرض ہے دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا۔ اب اس اعتبار سے جو ہے دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے اعتبار سے اس فرض کی پہچان کے لیے یہ میں آیت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، سے کہلوایا کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور ہر اس شخص کا راستہ ہے جس نے میری پیروی کی۔ تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پیروکار ہونے کا دعوے دار ہے اسے اپنے فرائض کی فہرست میں اس کو شعوری طور پر داخل کرنا چاہیے، اگرچہ ہر ایک کی ہمت اور استطاعت کے مطابق، جیسی اللہ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق وہ اس کا مکلف ہوگا، ہر شخص ایک جیسا نہیں ہے، جیسی اللہ نے وہ اس اعتبار سے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے ہی ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں اصول اور قاعدہ بنا دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف ہی نہیں ٹھہراتا ہے، لیکن جتنی اس نے جس کو وسعت دی ہے کیا وہ اس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ، اس موقت ترین سنت کی پیروی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کو جو ہے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں کمی اور کوتاہی کا احساس ہو تو اس کی تلافی جو ہے اس کے لیے کمر بستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سورہ احزاب کی آیات 45 اور 46 میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک وصف وداعین الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے۔ دیکھیے اللہ نے اپنا حکم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی میرے ہر سچے پیروکار کا طریقہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ داعی الی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور داعی اللہ ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار جو ہے اس کے لیے بھی یہ داعی بننا ناگزیر. اگلی بات, اس میں جو جذبہ محرکہ موٹیویٹنگ فورس کیا ہونی چاہیے, اس میں نہ تو اپنی شخصیت کی نمود و نمائش کا کوئی شائبہ ہو, نہ ہی کوئی طلب جاہ, نہ یہ ثابت کرنا کہ میں بڑا اچھا خطیب ہوں, میں بڑا اچھا مدرس ہوں, میں بڑا اچھا مقرر ہوں. اگر لوگ تعریف کریں تو انسان جو ہے خوشی خوشی یہ کام کرے, اور اگر تعریف کی بجائے جو ہے تنقید کا سامنا کرے تو کام کو ہی چھوڑ دے. تو اس سے مطلب تو یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا ہے. اللہ کے لیے کرنے کی تو مثالیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں نا. نوح علیہ السلام نے یہ کام کتنا عرصہ کیا, قرآن باقاعدہ پیریڈ اس کا بتاتا ہے. کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ ہم جیسے کم ہمت جو ہیں وہ تھوڑی سی کوشش کر کے اس کو چھوڑ نہ دیں. قرآن کہتا کہ 950 سال ان کا عرصہ دعوت ہے, اور اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ کم و بیش لوگ کتنے ایمان لانے والے ہیں, کم و بیش 80 افراد. آن این ایوریج 12 سال میں جا کر ایک نو فرد بشر ایمان لاتا ہے. اور قرآن نے حضرت لوط علیہ السلام کی مثال بھی بیان کی ہے. ان کا عرصہ دعوت تو نہیں بتایا, لیکن وہ اس کام میں مسلسل لگے رہے. آپ سوچئے, وہاں تو 80 افراد ایمان لے آئے تھے, قرآن جو ہے کہتا ہے کہ ان کی قوم میں سے تو کوئی بھی ایمان جو ہے بدبخت نہیں لے کے آیا, لیکن پھر بھی جو ہے لگے رہے. اس لیے کہ اپنا فرض تو اگر اللہ کا حکم سمجھ کر, اللہ تو اپنا فرض سمجھ کر کرنا ہے, تو کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے اس میں یہ سرے سے جو ہے یہ پیش نظر ہی ہو جائے کہ مجمع اگر زیادہ ہے تو بڑی انسان کو انشراح ہے, اور اگر مجمع کم ہے تو بس جو ہے اس کو کام کو ہی چھوڑ دینا ہے. یا اگر اس کی مخالفت پیش, اس لیے کہ حق کی مخالفت بھی تو ہے. سورۃ الاثر میں ہی بتایا گیا ہے کہ وتواسو بالحق وتواسو بالصبر. تو صبر کس چیز کا نام ہے کہ جب لوگ نہیں ریسپونڈ کر رہے تب بھی جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اس کام میں لگے رہنا, یہی تو صبر ہے. تو اس اعتبار سے اصل اس میں جذبہ محرکہ ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی, اور اس ان کے لیے رحمت اور شفقت جو کہ دوسروں کو دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک ہے لوگوں کی خدمت خلق, دنیاوی اعتبار سے ان کی دنیاوی ضرورتیں, کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دینا, کوئی پیاسا ہے اس کو پانی پلا دینا, کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دوا دارو کو بندوبست کر دینا, کسی کو جو ہے وہ اور جو ہے کوئی ضرورت پوری کر دینا, یہ بھی سب خدمت خلق ہے. لیکن یہ ایک عارضی خدمت خلق ہے. ایک طرف پورے کا پورا انسان جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے, اس کو بچانے کی فکر کرنا یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز نبوت کے بعد ان دونوں پہلوؤں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی, ایک ایک شخص کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف اس کو دعوت پوری طرح پیش کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا پھیلا کر بائی نیم دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ ہے, یہ وہ جذبہ ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے اس میں جو انسان کا موٹیویٹو فورس ہے وہ لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی ہونی چاہیے. پھر اس میں ایک ایولوشن ہے, ایک تدریج ہے, جس میں الاقرب و فالاقرب اس کی تدریج کو اختیار کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے انسان دعوت کا مخاطب اولین کس کو سمجھے؟ خود اپنے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک پاکیزہ اور معصوم نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں کو تلقین فرماتے تھے تو اکثر و بیشتر یہ ارشاد فرماتے تھے, اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ, میں تم سب کو تاکید کرتا ہوں اور اپنے آپ کو تاکید کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. تو دعوت کا مخاطب اولین کس کو سمجھے؟ خود اپنی ذات کو سمجھے. اس کے بعد اپنے اہل و عیال, اس لیے کہ سب سے قریبی کون ہے؟ گھر والے. قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. اور پھر اس کے بعد اپنے قریبی اعزاء و اقارب اور رشتہ دار جو ہیں ان کو دعوت, اور پھر اس سے آگے جو ہے یہ دعوت کا عمل جو ہے جو بھی اپنے جو جتنا قریبی ہے، قریبی صرف عزیز اور رشتہ دار ہی تو نہیں ہوتے، قریبی آپ کے آفس کے کولیگ بھی ہیں، قریبی آپ کے اگر آپ بزنس مین ہیں تو بزنس میں آپ کے جو پارٹنرز ہیں، جو ساتھی ہیں، آپ دکاندار ہیں تو قرب و جوار کی دکانوں والے، اور آپ جس گلی محلے میں رہ رہے ہیں تو وہاں کے جو ہے لوگ، ان کا حق جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، اور درجہ بدرجہ پھر یہ قوم تک یہ اس دعوت کو پہنچانا، اور بالآخر جو ہے پوری انسانیت کو دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش کرنی، لیکن یہ اس ایولوشن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ صورت کے داعی اپنے آپ کو بھول جائے اور نیکی کی اور یہ ساری دعوت اور سوغات جو ہے دوسروں کو بانٹتا پھرے، یا اپنے خاندان اور کنبے اور قبیلوں کو بھول کر جو ہے دور دراز کے لوگوں کو ہدایت کی سوغات بانٹنے کے لیے کھڑا ہو، یہ نبوی ترتیب نہیں ہے۔ نبوی ترتیب یہ ہے کہ دعوت اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے، پھر اپنے گھر سے، پھر اپنے گلی اور محلے سے، اور حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے 13 برس مکہ معظمہ کے، اور صلح حدیبیہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون ملک عرب کوئی دعوت کا آغاز نہیں فرمایا ہے۔ یہ تدریج پیش نظر رکھی جانی چاہیے، اور اس سلسلے میں یہ تو ہے کہ ٹھیک ہے انسان اپنے یہ سوچنا کہ جی جب تک میں پرفیکٹ نہ ہو جاؤں تو میں کسی اور کو دعوت نہ دوں، یہ شیطان کا دوسرا اڑنگا ہے۔ دونوں کام سائملٹینسلی ہونے ہیں، جتنا میں خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی طرف جو ہے متوجہ کرنا، اسی طرح سے جب تک میرے گھر والے پرفیکٹ نہ ہو جائیں میں اپنے گلی محلے میں بھی کسی کو بات نہ کروں، یہ بھی جو ہے نہیں۔ ہاں یہ پیرلل چل سکتی ہیں یہ ایکٹیویٹیز، مگر ایک سرٹن لمٹ کے اندر۔ اب یہ ہے کہ اپنا گھر بھی بھولا ہوا ہے اور اٹھ کر ہم دوسرے شہروں اور دوسرے جو ہے ملکوں میں کر رہے ہیں، تو یہ تدریج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریج سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس دعوت کا ٹارگٹ کیا، اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا صرف لوگوں کو نمازی بنا دینا کہ جناب نمازیں وہ اپنی پوری پڑھیں اور باقی کاروبار دھندے اور جو کچھ بھی ہے وہ سارا ایز یوزول چلتا رہے؟ نہیں، اس کا ہدف اور ٹارگٹ ہے اقامت دین، یعنی پورے کے پورے نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، جس کے لیے ایون جو مکی دور میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابتدائی صورتوں میں بھی خطاب آیا تو یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپڑنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے اور لوگوں کو خبردار کیجئے اور اپنے رب کی کبریائی قائم کیجئے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ ہدف، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہدف جو ہے قرآن مجید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ جو ہے ریپیٹ ہو کر آیا، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں۔ اللہ نے کیوں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، وہی اللہ جس نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا، لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ظاہر کر دیں، غالب کر دیں، نمایاں کر دیں تمام نظام ہائے زندگی پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو یہ ہدف اور ٹارگٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کی یہ دعوت اس کا مقصد جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے۔ پھر اس کے لیے ذریعہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف ہم پر دعوت ہی نہیں بلکہ دعوت کے لیے دعوت دینی کس ذریعے سے ہے وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر یہ بات واضح کر دی۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس سے بھی تصور جہاد ذرا کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس دور میں تو کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی قتل و غارت کری نہیں ہے، کوئی توپ و تفنگ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن پتا چلا کہ جناب اس بڑے جو ہے وہ جہاد اور قتال سے پہلے ایک جہاد اور ہے جسے اللہ بڑا جہاد قرار دے رہا ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جہاد کیجئے اس کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ پیچھے تذکرہ چل رہا ہے قرآن مجید کا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، ان سے جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، جہادن کبیرہ۔ بڑا جہاد، تو جہاد کبیر اس کو قرار دیا ہے، یعنی ذریعہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید. سورہ قاف کی آیت نمبر 45 میں فرمایا فذکر بالقرآن، پس ان کو یاد دہانی کرائیے کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. اور بھی مقامات ہیں لیکن میں تو اختصار کے ساتھ صرف چونکہ کچھ تمہید کے طور پر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. اور اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے اگر جہاد کرنا ہے تو پھر قرآن کا سیکھنا سکھانا بھی لازم ہو گیا. دیکھیے ایک کام کو کرنے کے لیے اصل مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ. اور میں نے آپ کو سورہ رحمان کی آیات کے حوالے سے بتا دیا کہ اللہ نے خود اس کے اندر بھی اشارہ کیا ہے کہ الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن کس لیے سکھایا؟ صرف تلاوت کے لیے؟ صرف ثواب کے ٹوکرے جمع کرنے کے لیے؟ قرآن تو اس لیے اللہ نے سکھایا کہ اس پر انسان خود عمل کرے اور پھر اسی کے پیغام کو، اس کی دعوت کو عام کرے. تو اللہ کی طرف بلانا ہے تو اللہ کے قرآن سے بہتر اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف دعوت ہی جو ہے اس کو جہاں پر ہمارے لیے احسن عمل نہیں قرار دیا، بلکہ دعوت کے لیے ذریعہ، دعوت کے لیے نصاب، دعوت کے لیے ریفرنس بک، دعوت کے لیے مینول بھی جو ہے وہ بھی بتایا. اور وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہے قرآن مجید. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اس کو نہیں کہا جو بہت ڈالر کمانے والا ہے، بہترین اس کو بھی نہیں کہا جو جناب بہت دنیا میں جو ہے وہ اور دیگر اعتبارات سے جو ہے کوئی امریکہ کا صدر بن جائے تو بڑا بہترین ہے. نہیں، بہترین اسے کہا ہے جو اللہ نے سب سے بہترین جو ہے اپنی رحمت کا مظہر جس بات کو بنا کر اتارا ہے، جو اس کو سیکھنے سکھانے میں لگے. اسی سے ضمنی طور پر اشارہ کر دوں کہ الحمدللہ اب یہاں پر قرآن اکیڈمی میں 22 یا 23 جولائی سے باقاعدہ ہمارا کورس بھی شروع ہو رہا ہے جو ایک سال کا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی جو ہے جب اللہ کی دعوت کا کام کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بھی تو اکوپ کرنا ہوگا، اور اس اکوپ کرنے کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ جو بھی پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کو، جن کو عام حالات میں موقع نہیں ہوتا ہے، کل یہ 9 ماہ کا تقریباً کورس بنتا ہے، اس لیے کہ ابھی شروع ہوگا اور رمضان المبارک سے پہلے جو اس کو جو ہے انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچ جانا ہے. تو 8-9 مہینے زندگی میں سے اس کام کے لیے فارغ کر دینا اس نیت اور ارادے سے کہ میں بھی اس قابل ہو سکوں کہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق بن سکوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو ہے حدیث جو حضرت علی رضی اللہ سے مروی روایت ہے، جس میں اس قرآن مجید کے بہت سارے اور جو ہے فضائل کا ذکر ہے، اس میں ہی بتایا گیا کہ من دعا الیہ، جس نے اس قرآن کی طرف دعوت دی، ہدی الی صراط مستقیم، اسے تو صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر دی گئی. قرآن کو ذریعہ دعوت بنانے کا سب سے نقد فائدہ داعی کو خود ہے، کسی اور کو ہدایت تو جس کی قسمت میں ہوگی اس کو ملے گی، لیکن اللہ کی طرف سے گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اسے تو ہدایت صراط مستقیم کی ہدایت عطا کر دی گئی. ہر نماز میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم کے حصول کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی طرف جو ہے دعوت دیں اللہ کی طرف، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ جتنی مؤثر دعوت قرآن کی ہو سکتی ہے کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے کلام سے زیادہ مؤثر کوئی چیز ہے نہیں ہے. اور ہم بڑی لمبی چوڑی جو ہے تقریریں کر لیں، 100 باتوں کی ایک بات جب اللہ کی قرآن سے کوئی آیت جو ہے بطور دلیل پیش کی جاتی ہے اس کا کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ دعوت کی ضرورت اور اہمیت کو جو لوگ سمجھتے بھی ہیں تو وہ دعوت کا جو نصاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب ہمارے لیے سجیسٹ کیا ہے وہ اس قرآن مجید کو جو ہے اس سے جو ہے، یعنی ایک وہ ایک لاشعوری طور پر، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہو کہ جی دعوت کا کام تو ہم ویسے ہی کر پا رہے ہیں تو اس لیے اس کو سیکھنے سکھانے اور اس میں جو ہے ٹائم لگانے، بلکہ اس کو خاص ہم نے چھوڑ دیا، یہ تو علماء کے کرنے کا کام ہے. یہ ایک بہت بڑی جو ہے اس کے اندر وہ ہمارے لیے، اسی لیے جو ہے یہ جو اس قسم کے اسپیشل کورسز ارینج کیے جاتے ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ اس قسم کی ساری غلط فہمیوں کا بھی ازالہ ہو سکے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہ کورس کر لیتا ہے وہ مفسر بن جاتا ہے یا وہ مفتی بن جاتا ہے. اس میں یہ بیسک کیپیبلٹی آ جاتی ہے کہ اب اگر وہ مزید محنت کرے گا, اس لیے کہ قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کا عمل تو ساری عمر جاری رہے گا, تو ہر زبان کی ایک ووکیبلری ہے, ہر زبان کے ہر جو ہے سبجیکٹ کے کچھ ایڈیمز ہیں, اسی طریقے سے قرآن مجید میں کچھ اصطلاحات ہیں, کچھ ان کا جو ہے وہ اپنا ریفرنس کانٹیکسٹ ہے, وہ جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس سے آیات بینات کو سمجھنا اور آگے سمجھانا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ جو اس میں ہمارے سامنے اس حوالے سے جو باتیں آئی ہیں کہ جناب اس میں جو دعوت کے اعتبار سے جو اہم نکات پیش نظر رہنے چاہیے ان میں یہ ہے کہ یہ مقصد امت ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع ترین سنت ہے, اس میں اصل جذبہ محرکہ لوگوں کی ہمدردی اور خیر خواہی ہے, اور اس میں ایولوشن یا تدریج اپنی ذات, اپنا گھر, اپنا محلہ, اپنا شہر, اپنا وطن اور پھر پوری دنیا جو ہے اس میں ہمارے سامنے اس کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹارگٹ اور ہدف اقامت دین اور اس کے لیے جو ذریعہ وہ قرآن کریم, اس کو اختیار کرنا. آگے مزید فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. ایک بہت اہم بات, یعنی دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو جب دعوت کا مخاطب اول انسان خود ہے تو اس دعوت کے نتیجے میں اس پہ خود اس کا اپنا عمل بھی تو درست ہونا چاہیے, تو خود اس نے نیک عمل کیا ہو, یہ عمل جو ہے یہ دعوت کا لازمی تقاضا ہے. اسی لیے جو ہے وہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا اتامرون الناس بالبر, تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنہون انفسکم, اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو, افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. دیکھیے کیسے سرچنگ کوسچن ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ مجھ سے اور آپ سے اللہ کا یہ سوال ہے. اس لیے کہ آج ہمارے قول و فعل میں جو جتنا تضاد ہے اس کے اوپر جو ہے جھنجھوڑنے والا انداز ہے. یہی انداز سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لم تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے, کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے غضب کو اللہ کی بیزاری کو بھڑکانے والی ہے یہ چیز, بہت سخت ناپسند ہے اللہ کو کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو وہ عامل صالحن جو ہے یہ دعوت کا لازمی اور منطقی تقاضا ہے. البتہ وہ جو بات پہلے میں نے عرض کی کہ تکمیل عمل, کہ اپنا عمل اتنا اچھا ہو جائے, اتنا جناب میں اپنے آپ کو رگڑ لوں, مانج لوں, بالکل پرفیکٹ ہو جاؤں اور اتنی دیر تک دعوت کا کام ہی نہیں کرنا ہے, یہ شیطانی حربہ ہے. دونوں کام ساتھ ساتھ چلنے ہیں. اس لیے کہ جب انسان جو ہے وہ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اپنے عمل کی جو ہے وہ دعوت کا کام آگے کرے, اور اس کے لیے ایک ماننا یہ کہ یار میں تو خود ہی بڑا گرا پڑا گناہگار ہوں, میں کسی دوسرے کو کس منہ سے دعوت دوں گا. حالانکہ اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ انسان جو ہے دعوت دے گا اس نیت سے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں لیکن تیرا حکم ہے اس لیے میں دعوت آگے پیش کر رہا ہوں, تو یہ اس کے اپنے عمل کی اصلاح کا بھی ذریعہ بن جائے گی. میرے مشاہدے میں ہے کہ ایک صاحب جن کو نئی نئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی, پہلے کسی سنا تو ان کے جذبہ بیدار ہوا اور جا کر جو دوسروں کو بھی جو ہے اب توجہ دلانے لگے, تو کسی نے کہا جی بات تو آپ بہت اچھی کرتے ہیں لیکن آپ کے اپنے چہرے پر تو سنت رسول ہے نہیں, ہوتا ہے نا ایسا جی. تو یہی بات جو ہے ان کے لیے ذریعہ بن گئی کہ ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلے رکاوٹ تھی وہ دور کرنے کا ذریعہ بن گئی ان کی دعوت. اس لیے کہ جتنے زور سے آپ گیند ماریں گے, نیوٹن کا تیسرا کلیہ کیا کہتا ہے, اتنے زور سے وہ آپ کی طرف واپس آئے گی. اگر دعوت ہمارے عمل میں اصلاح نہیں پیدا کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دعوت ابھی جو ہے اتنے صحیح طریقے سے اور اتنے زور سے ہم پیش نہیں کر رہے. ادروائز یعنی یہ تو لا آف دی نیچر ہے, تو اس اعتبار سے یہ دعوت عمل میں اصلاح کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اور دعوت بلا عمل کے بھی کچھ محدود اثرات ہوتے ہیں، جیسا کہ کہنے والوں نے کہا کہ یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی بے عملی کے لیے اس کو جواز بنا لے، اپنا عمل درست. ہاں انسان کمزور ہے، غلطی اور کوتاہی ہم سے ہر وقت ہوتی ہے بشری تقاضے کے تحت، اس پر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنا اور آئندہ کے لیے پھر اپنے آپ کو اسی کام پر کمر درد بستہ کرنا. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں. مخالفانہ ماحول میں یہ کلمہ عظیمت ہے، اللہ کی فرما مسلم، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنے والا. اور یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں، یہ بھی آپ کو جو ہے اگر آپ واقعی جو آپ کی زندگی میں کچھ کام اسلام والے اور کچھ نہیں ہے، وہ بھی آپ کو جو ہے توجہ دلانے کا ذریعہ بن جائیں گے کہ جناب آپ کیسے مسلم ہیں کہ جن کے اندر جو ہے یہ کہ حرکتیں تو جو ہے سر تسلیم خم کرنے والی نہیں ہیں. اور کوئی اس میں یہ بھی اعتراف ہے کہ کوئی دعوت قبول کرے نہ یا نہ کرے، میں خود تو اللہ کی فرمانبرداری کو اختیار کرنے والا ہوں. اور یہی چیز جو ہے ایک کلمہ تواضع اور انکساری بھی ہے اہل ایمان میں، کہ میں خود کو کوئی بڑا صاحب علم یا پارسا سمجھ کر یہ دعوت کا کام نہیں کر رہا، بلکہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں، بھائی میں بھی آپ ہی طرح کا ایک جو ہے عاجز اور مسلمان اور فرمانبردار بندہ ہوں. اور یہ تکبر پیدا کرنے کے شیطانی حملے سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، جب انسان جو ہے خود مانے کہ میں کوئی اونچی چیز نہیں ہوں، بلکہ میں بھی جیسے باقی میرے مسلمان بھائی ہیں ویسا ہی میں بھی مسلمان ہوں. اور یہ فرقہ وارانہ تقسیم سے اعلان برات بھی ہے کہ میری دعوت کسی مسلک یا فرقے کی طرف نہیں ہے، بلکہ اسلام کے متفق علیہ امور کے حوالے سے ہے. داعی کو البتہ یہ احتیاط ضرور برتنی چاہیے کہ وہ اپنی وضع قطع، اپنے لباس یا طرز عمل کے اعتبار سے ایسے شعائر اختیار نہ کرے جو کہ کسی خاص فرقہ وارانہ شناخت کا باعث بن کر اسے عام مسلمانوں سے علیحدہ کر دے. جیسے ہمارے یہاں کچھ ہے، کچھ لوگوں نے کوئی مخصوص رنگ کی ٹوپی پہننی شروع کر دی، کچھ نے کچھ اور، اپنے جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ہماری کیا ہونی چاہیے، اننی من المسلمین، اس سے ہٹ کر کوئی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے، اس لیے کہ ہو سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام جو ہے یہ رکھا ہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ اللہ کے دین کو ماننے والے تھے، ان سب کا اعلان یہی تھا کہ ہم مسلم ہیں. یہ کسی وقت موقع ہوا تو میں آپ کو قرآن سے شواہد انشاءاللہ اس کے پورے پیش کروں گا کہ نہ فرعون خود آخری وقت میں یہ کہنے کو ماننے تیار ہو گیا تھا کہ میں کس میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں. تو اصل بات جو ہے اپنی یہ پہچان کہ اننی من المسلمین، میں اللہ کے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں. تو خلاصہ اس بات گفتگو گیا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن حکیم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا اثر باقی رہا، اس وقت تک ہر مسلمان کی زندگی ایک مبلغ اور ایک داعی کی زندگی رہی. مسلمانوں نے صنعت، تجارت، زراعت، حکومت اور دنیا کے سارے کام کیے، مگر دل میں لگن یہی رہی کہ اسلام کی جو نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس سے تمام بنی نوع انسان کو بہرہ مند کریں. وہ حقیقت اسلام کو دنیا کے لیے بہترین نعمت سمجھتے تھے، اور اس لیے ان کا ایمان تھا کہ ہر انسان تک اس نعمت کو پہنچانا ان کا فرض منصب ہی ہے. خیر امت میں تبھی ہیں جبکہ وہ یہ کام سر انجام دیں. جو شخص جس حال میں تھا اسی حال میں یہ فرض انجام دیتا تھا. تاجروں نے تجارت میں کے کام میں، مسافروں نے اپنے سفر کے دوران میں، قیدیوں نے اپنے قید خانوں میں، ملازموں نے اپنے دفتروں میں، اور مزارعوں نے اپنے کھیتوں کے اندر یہ مقدس خدمت سر انجام دی. یہ ذوق اس حد تک ترقی کر گیا کہ جناب جہاں بھی مسلمان جاتا تھا اپنے انمٹ نقوش چھوڑ کر آتا. جب تک ہم جو کام یہ کام کر رہے تھے ہم دنیا میں سر بلند تھے. آج ہم نے یہ کام چھوڑ رکھا ہے. آج ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے 90% سے زیادہ آبادی جو ہے نماز کو عملاً فرض نہیں سمجھتی. زبان سے کوئی منکر نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی نو لفٹ ایٹ آل. اسے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی باہر کے ملکوں میں جا کر تو کیا، اپنے ملک میں کتنا اس کام کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سے دلی دعا ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمارے لیے احسن ترین جس کو قول بات قرار دیا ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، ہم اس فرض کو پہچانے اور اس کی ادائیگی کے لیے جو تقاضے ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو سکیں. اللہ سبحانہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.